الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے پہلے باب میں یہ گزر چکا ہے حدیث شریف میں کہ اذان سننے والا اذان کا جواب دے، اور جو کلمہ مؤذن کہہ رہا ہے وہی اپنے دل میں یا آہستگی سے دہراتا جائے. اس میں آج کی ضرورت ایک نئی آ پڑی ہے کہ ایک تو بہت قریب قریب مساجد، ایک ایک محلے میں کئی مساجد بن گئی ہیں، پھر ساؤنڈ سسٹم آ گیا ہے تو ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں. اذان کے اوقات میں فرق ہے. شہروں میں تو میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ اذانیں، ایک وقت کی اذانیں ہوتی رہتی. کچھ آباب اول وقت دیتے ہیں، کچھ عین وقت پر، کچھ ذرا تاخیر سے، تو بڑی دیر تک اذانیں چلتی رہتی ہیں. اور پھر جہاں کہیں بھی ہوتی ہے ساری سنائی دیتی ہیں، تو بندہ کس کس اذان کا جواب دے. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپنے محلے میں ہے تو محلے کی مسجد کی اذان کا جواب دے، یا اگر باہر سے اذان سنائی دیتی ہے تو جو پہلے اذان سنائی دے اس کا جواب دیتا جائے، اور وہ کافی ہے. پھر خواہ بعد میں کتنی ہوتی رہیں تو سب کے لیے جواب دینا ضروری نہیں. تو یہ ایک آج کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے، اس میں علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ محلے میں ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں بھی اذان ہوگی اس کا جواب دے، یا اگر باقی مساجد کی اذانیں سنائی دیتی ہیں تو جو پہلے سنائی دے اس کا جواب دیتا رہے، اس کے بعد جتنی ہوتی رہیں پھر وہ مکلف نہیں ہے، ایک کا جواب دینا کافی ہے. اللہ کریم قبول فرمائے. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللہم ھذا اقبال الیک و ادبار نہارے کا، اقبال و لیلے کا و ادبار و نہارے کا، اصوات و دعائے کا، فاغفر لی رواہ ابو داود والبیہقی فی الدعوات الکبیر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ مغرب کی اذان جب ہو تو میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ، تیری رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اصوات و دعائے کا اور تیرے پکارنے والوں کی دعاؤں کا وقت ہے، فاغفر لی، اے میرے رب کریم مجھے بخش دے. تو یہ خاص دعا تھی جو حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی. برکت ہے اس میں، اور دن کے جانے رات کے آنے کا وقت ہے، تو اس وقت یہ اذان کے جواب میں نہیں ہے بلکہ ویسے اپنی بخشش کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے یہ دعا کی جائے تو یہ بھی مسنون ہے اور بہت بہتر ہے. مبارک ہے کہ یاد کر لی جائے، اللہم ہذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، و ادبار و نہارک اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، و اسبات و دعائتک اور تیری بارگاہ میں مانگنے والوں کے مانگنے کا وقت ہے، فاغفر لی سو میری مغفرت فرما دے. ونبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان بلالا اخذنی الاقامت فلما ان قالا قد قامت الصلاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ اللہ و ادامہ اللہ وقال فی سائر الاقامت لنحو حدیث عمر فی اذان رواہ ابو داود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے اقامت کہنا شروع کیا، اور جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامہ اللہ و ادامہ اللہ، اللہ اسے قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ باقی رکھے. باقی تکبیروں کا جواب ویسے ہی دیا جیسے اذان کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کا جواب آپ نے یہ عطا فرمایا اقامہ اللہ و ادامہ اللہ. وَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اب دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت بیٹھی ہے سارے دعا ہاتھ اٹھا کر اپنی دعاؤں میں لگ جائیں. دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک گزارش پیش کرنی ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر. اذان ختم ہو جاتی ہے تو اذان کا جواب دے. اب اذان اور اقامت کے درمیان 15-20 منٹ وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، مغفرت چاہے. سنن وغیرہ رہتی ہیں تو اپنی وہ ادا کر لے، وہ بھی ساری دعا ہی ہے. اگر نماز رہتی ہے، سنتیں رہتی ہیں تو یہ نہ کرے کہ سنتیں چھوڑ کر بیٹھ کر دعا کو لگ جائے، کیونکہ وہ بھی ساری دعا ہی ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی تو ساری دعا ہی ہے، اور درود شریف ہے اور اللہ کی عظمت ہے، اس میں بھی تو اللہ کی تعریف ہے یا دعا ہی ہے. تو یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ارشاد نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے. گویا حاصل حدیث پاک یہ ہے کہ ہمیں اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہونا چاہیے. اذان اور اقامت کے درمیان تو پھر وہی دعا کرے گا نا جو اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوگا. نماز میں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اذان ہوگی تو جائیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اذان سے 2-4 منٹ پہلے پہنچ جائے، اور مسجد میں بھی ہو. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف چل رہا ہے تو اذان سن رہا ہے تو وہ جواب نہ بھی دے تو اس کا چلنا بھی اس کا جواب ہے، کہ وہ بدن سے تو جواب دے ہی رہا ہے. یا جو مسجد میں موجود ہے تو اس کی حاضری اس کا جواب ہے. لیکن نہیں، مناسب یہ ہے کہ چل رہا ہے تو بھی جواب دے. جو کلمات مبارک منہ سے نکلیں گے ان کا اجر اپنی جگہ ہے، جو محسوسات ہیں ان کا اجر اپنی جگہ ہے. تو جو لمحہ ذکر الہی میں گزرے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ضرور جواب دینا چاہیے, راستے میں ہے یا مسجد میں تو بھی جواب دے, اور اذان کے بعد اگر سنن وغیرہ رہتی ہیں تو وہ ادا کرے, وہ بھی دعا ہے. لیکن سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی اگر دو چار منٹ وقت ہے جماعت میں تو آرام سے بیٹھ کر سکون سے اپنی دعا مانگے. ایک نئی رواج مسجد میں نہ ڈال دے کہ ہر کوئی فرض چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھاؤ, ایسا نہ کرے. اللہ سننے والے ہیں, دل دل میں اپنی بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لیں. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ سَنَتَانِ لَا تُرَدَّ إِنَّهُ كَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْنِدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ حِينَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِي رِوَايَةٍ تَخْتَ الْمَطَرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالدَّارِمِي وَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ تَحْتَ الْمَطَرِ. حضرت سعد بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا و دعائیں رد نہیں کی جاتی. عند النداء اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. وعند الباس حین یلحم, اور میدان کارزار میں جب دو فوجیں گتھم گتھا ہو جائیں اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی. لڑ رہا ہو غازی مجاہد لیکن دل تو اللہ کے ساتھ ہو, اللہ سے دعا کر رہا ہو اپنی فتح کے لیے, دین کی کامیابی کے لیے, آخرت کی سلامتی کے لیے, شہادت کی قبولیت کے لیے, کوئی بھی دعا کرے تو یہ دو وقت جو ہیں اذان کے بعد اور جب جنگ میں لوگ گتھم گتھا ہو جائیں, جہاد میں, جنگ میں نہیں جہاد میں لوگ جب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں کہ بارش میں بھی, لیکن دارمی نے اس کا ذکر نہیں کیا, یعنی یہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فصل طوطا فصل طوطا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مؤذن تو ہم سے فضیلت لے گئے, اذان کا بڑا درجہ بڑا ثواب ہے تو وہ تو ہم سے بہت فضیلت لے گئے بہت درجہ لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ کہتے ہیں تو بھی جواب وہ کہ اذان کا جواب دیتا رہے تو بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا, اور جب ختم کر لے تو جو دعا کرے گا جو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے. مؤذن اذان کہہ رہا ہے تم بھی وہی الفاظ دہراتے جاؤ جو وہ کہہ رہا ہے, اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے دعا کرو جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری فصل. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مكان الروحاء. وقال الراوی الروحاء من المدینۃ علی 36 میلا رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نماز کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان سنتے وقت بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ روحا تک دور چلا جاتا ہے. اور راوی کہتا ہے کہ روحا ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے, روحا ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے. یعنی شیطان جب تک اذان ہوتی رہتی ہے بھاگتا رہتا ہے، حتیٰ کتنے دور چلا جاتا ہے. ون الکمت ابن عباس وقاص قال انی لعند معاویہ تھا اذا اذن مؤذن ہو فقال معاویہ تو کما قال مؤذن ہو حتی اذا قال حی علی الصلاہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ فلما قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وقال بعد ذلك ما قال مؤذن ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك رواہ احمد. حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان کہی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جس طرح مؤذن کہتا تھا اسی طرح کہتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب اس نے حی علی الصلاہ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس وقت اس نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. حی علی الصلاۃ پر صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہاں تک کہا، حی علی الفلاح پر کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد جو کچھ مؤذن نے کہا وہی انہوں نے کہا. اس نے پھر اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہا، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. اور جب ختم ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح فرماتے تھے جس طرح میں نے جواب دیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت قریب رہے حضور کے، اور کاتبان وحی میں شامل ہیں، وحی کی کتابت بھی کرتے رہے، اور آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کی گئی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بلال ینادی فلما سقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان کہی، جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسا کہا یقینا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی جیسا اذان میں مؤذن نے کہا جو ایسا آگے سے دل میں کہتا گیا جواب دیتا گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن يتشهد قال وانا وانا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو سنتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو آپ فرماتے اور میں بھی اور میں بھی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں اشہد اللہ، میں شہادت دیتا ہوں. تو حضور فرماتے میں بھی شہادت دیتا ہوں. اب یہ ادا صرف حضور کو زیبا تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن سنت عشرت سنت وجبت له الجنہ وقتب له بتعزینہ فی کل یوم 60 حسنت ولکل اقامت 30 حسنہ رواہ ابن ماجہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 سال اذان کہی اس پر جنت واجب ہوگی، اور ہر روز اس کے اذان کہنے کی وجہ سے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر تکبیر کے بدلے 3 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، روایت کی اس کو بہکی نے، یعنی اقامت کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اذان کہتے ہیں تو 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، چونکہ عہد رسالت میں اقامت میں اکیلے اکیلے کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، تو اقامت میں ایک ایک دفعہ، اذان میں 2 دفعہ، اقامت میں ایک دفعہ آتے تھے سوائے قد قامت صلاح، قد قامت صلاح 2 دفعہ کہا جاتا تھا، باقی ایک ایک دفعہ، تو چونکہ اس کے الفاظ آدھے ہوتے تھے تو فرمایا اس میں 30 نیکیاں ہیں، اس میں 60 نیکیاں. انہ قال کنا نؤمر بالدعاء عند اذان المغرب رواه البیکی فی دعوات الکبیر. یہ دعا پہلے گزر چکی ہے، انہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ مغرب کے اذان کے بعد 7 دعا کیا کرو، وہ دعا حضور نے تعلیم فرما دی کہ اللہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے اور دعاؤں والوں کی فریاد کرنے کا وقت ہے، تو میری بخشش بھی فرما لیا. اگر عربی یاد نہ ہو دعا، اچھا ہے عربی میں یاد کر لے زیادہ ثواب ہے، نہ ہو تو پھر اپنی زبان میں تو دعا کر سکتا ہے بندہ. بابن فیہ فصلین، یہ باب ہے اس میں 2 فصلیں ہیں، یہ اذان کے بعض احکام کا بیان ہے، اذان ہی کے بعض احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. انور قال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال ينادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادی ابن ام مکتوم وقال کان ابن مکتوم ابن ام مکتوم رجل اعمى لا ينادی حتی یقال له اصبحت اصبحت اصبحت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہے تو کھاتے پیتے رہو، حتیٰ کہ ابن مکتوم اذان کہے، اور جب ابن مکتوم اذان کہے تو کھانا پینا بند کر دو. ابن مکتوم نابینا تھے، اس وقت اذان نہیں کہتے تھے جب تک انہیں کہا نہ جائے کہ صبح ہوگی، تو انہیں صبح کر دی، دیر کر رہے ہو اذان کہو. یہ رمضان کا واقعہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، ابن مکتوم بھی مؤذن تھے، اور رمضان شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی اذان بھی ہوتی تھی، اور حرمین شریفین میں آج بھی ہوتی ہے، یہ بھی مسنون ہے کہ تہجد کے لیے بھی اذان کہی جائے، اور یہ سنت آج کل صرف حرمین شریفین میں ہے. حرمین میں تہجد کی اذان مکہ مکرمہ بھی ہوتی ہے، مدینہ منورہ بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں جب صبح ہوتی ہے، پو پھٹتی ہے، تو فجر کی اذان ہوتی ہے. تو حضرت بلال غالباً تہجد کی اذان کہتے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا ان کی اذان سن کر کھانا پینا نہ چھوڑ دو، وہ تو تہجد کا وقت ہوتا ہے. پھر فجر کی اذان حضرت ابن مکتوم عبداللہ ابن مکتوم کہتے تھے، اور وہ اندھے تھے، اور انہیں جب کہا جاتا تھا کہ بھائی صبح کر دی، دیر کر رہے، صبح ہو گئی، اذان کہو، تو اذان کہتے، جب وہ اذان کہے تو کھانا پینا بند کر دو. یعنی کھانے پینے کا تعلق طلوع فجر سے ہے، اذان سے نہیں. اگر کوئی جلدی اذان کہہ دیتا ہے تو اذان سے کھانا پینا بند نہیں ہوتا. اسی طرح اذان سے روزہ افطار بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں رواج ہے کہ اذان ہوگی تو افطار کریں گے، مؤذن دیر کر دے تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے. سورج ڈوب جائے روزہ افطار ہو جاتا ہے، اور سورج کی روشنی بھی غائب ہو جائے، صرف شفق رہ جائے، اور ادھر سے مغرب اوپر آ جائے، تب مغرب کی اذان ہوتی ہے. تو 5-7 منٹ افطار میں اور اذان مغرب میں ویسے بھی وقفہ ہوتا ہے، چونکہ روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں. اتم الصیام الا اللیل، یعنی دن دن میں رات تک، رات میں داخل نہیں کرنا، فی اللیل نہیں ہے، الا اللیل رات تک کا روزہ، رات میں داخل نہیں کرنا. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں تھے، تو وادیوں میں چونکہ جلدی اندھیرا چھا جاتا ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے وادیوں میں، پہاڑوں میں تو کسی، آپ وادی میں ہیں تو وہاں سورج جلدی پتہ چلتا ہے غروب ہو گیا، چوٹی پر نکلے تو پتہ چلتا ہے ابھی نہیں ہوا. تو جب وادی میں غروب ہو گئے تو حضور نے وہاں روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ دن دن کا روزہ ہوتا ہے. ثم اتم الصیام الى اللیل، روزے کو رات تک ختم کرو، رات میں داخل نہیں کرنا. تو جب ادھر سے سیاہی رات کی مشرق سے اوپر آتی ہے، سوا نیزے تک آ جائے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب سورج ڈوب جائے اور اس کی روشنی غائب ہو جائے، شفق رہ جائے صرف، تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے. نماز اذان کا وقت اس سے 7-8 منٹ بعد میں ہوتا ہے، تو اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے افطار یا مؤذن. اذان تو اس نے لازماً 5-7 منٹ بعد میں کہنی ہے، کیونکہ اذان کا وقت ہوگا تو وہ کہے گا، افطار کا وقت اس سے تھوڑی دیر پہلے ہے. لیکن یہ چیزیں کوئی نہیں سمجھتا، لوگ سمجھنا چاہتے نہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کیا جائے. دین منوانے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے. اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کو مانا جائے، اپنی بات منوانا دین نہیں ہے. وعن سمرة بن جنب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعكم من سحورکم اذان بلال ولا الفجر مستطيل ولكن الفجر مستطير في الافق رواه مسلم والترمذي. حضرت سمرا بن جندب سے روایت ہے کہ سلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، وہی بات جو پہلے عرض کی گئی ہے، اور نہ فجر دراز، فجر مستطيل کہتے ہیں ایک روشنی سحری کے وقت مشرق سے نکلتی ہے جو ایک خط کی صورت میں مغرب کو جاتی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے وہ، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں. چند لمحے ہوتی ہے، ایک روشنی مشرق سے پھوٹتی ہے، آسمان تک جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں. اس سے بھی کھانا پینا نہ چھوڑا جائے، وہ صبح نہیں ہے. جب وہ روشنی الفجر المستطیر جو افق پر پھیلی ہوئی ہو، خیت الابیض من الخیت الاسود، سیاہی زمین کی طرف نیچے رہ جاتی ہے، اوپر سفید خط بن جاتا ہے افق کے ساتھ ساتھ، سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے نا، تو پہلے افق کے ساتھ ایک لائن بن جاتی ہے، وہ روزہ بند کرنے کا وقت ہے. یہ جو مستطیل یعنی جو سیدھی ایک لائن بنتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اس میں روزہ بند نہ کیا جائے. اس کے کچھ دیر بعد، آدھا گھنٹہ یا کچھ دیر بعد، پھر طلوع ہوتی ہے فجر جو پورے افق پر پھیلتی ہے، ایک خط بن جاتا ہے سفید، وہ خط پھر روزہ بند کرنے کا وقت ہے. ون مالک ابن حویرس قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال اذا سافرتما فاذنا وقیما ولیمکما اکبرکما. حضرت مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے چچا کا بیٹا میرے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کرو تو اذان کہو اور تکبیر بھی کہو، اور چاہیے کہ تم میں سے جو بزرگ ہے وہ امام بنے، جو بڑا ہے وہ امامت کرے. یعنی اگر دو مسافر ہیں وہ سفر کی اجازت لینے آئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر میں ہو، نماز کا وقت ہو تو دو بندے ہو تو اذان کہو، اور پھر اقامت کہہ کر جماعت کرو، اور جماعت میں امامت وہ کرے جو بڑا ہے، یعنی جو دینی اعتبار سے جس کی واقفیت زیادہ ہے یا ورع و تقویٰ میں بڑا ہے وہ بڑا ہے. اگر اس میں دونوں برابر ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ بڑا ہے. اگر نیکی میں، علم میں، ورع تقویٰ میں دونوں ایک جیسے ہیں، بعض اوقات دونوں طالب علم ہوتے ہیں، ہم سبق ہوتے ہیں، دونوں نمازی ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، تو پھر جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے، ایک امامت کرے دوسرا اقتداء کر لے. وعنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی وإذا زرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم يلهمكم اكبركم. انہی سے روایت ہے، انہی مالک رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھ لو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. اب کسی کی پسند سے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے ویسے پڑھی جائے گی. اس میں جو قرآن، جو آیات، جو دعا، جو درود حضور پڑھتے تھے وہی پڑھا جائے گا تو مقبول ہوگا. جیسے قیام، رکوع، سجود، اطاعت حضور فرماتے تھے ویسا ہوگا تو نماز قبول ہوگی. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک اذان کہے، اور پھر جو حاضرین میں بڑا ہو وہ امام بنے، علم میں، ورع تقویٰ میں بڑا ہو تو وہ امامت کرے، یا سارے برابر ہیں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت، جو بڑا ہو وہ امامت کرے.